الله وسلام على عباد الذين استطاعوا ما بعد. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اپنی بدعملیوں پر گرفتار ہونے سے ڈر بھی ہو, ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ جتنے اہل محشر ہیں ساری دنیا سب جمع ہوگی, اولین و آخرین سب جمع ہوں گے, تمام اہل محشر میں سے صرف ایک آدمی کی نجات ہوگی, باقی کسی کی نجات نہیں ہوگی, تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت امید ہوگی کہ میں ہی ہوں گا. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام اہل محشر کی نجات ہو جائے گی, صرف ایک آدمی کی نجات نہیں ہوگی, تو مجھے اندیشہ ہوگا کہ کہیں میں نہ ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا ہو آدمی کو کہ اگر ساری دنیا کے پاپیوں کی بخشش ہو جائے تو میں لائق بخشش نہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید اتنی ہو کہ اگر کسی کی بھی بخشش نہ ہو تو میرا اللہ میری تو بخشش کر ہی دے گا. تو الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ سے خوف بھی کرو, ڈرو بھی, اور ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھو, ان دونوں کو جمع کرو. بزرگ فرماتے ہیں کہ جوانی کے زمانے میں خوف زیادہ ہونا چاہیے, اور بڑھاپے میں امید زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ اب ڈر کے کیا کرے گا, کر تو کچھ سکتا نہیں بوڑھا. ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر فرمایا ہے, خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے, بشیر پہلے نذیر بعد میں. ماننے والوں کو خوشخبرییں دیتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو ڈراتے ہیں. میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں, اس لیے آج کل کچھ امید کی اور بشارت کی جو ہے نا مضمون, وہ مجھ پر غالب ہے. اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا ہی اور کچھ ہے نہیں, اس لیے اسی کو بیان کرتے رہتا ہوں تاکہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہماری بخشش کا بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں. تو اس وقت بھی مضمون خوشخبری ہی کا بیان کرنا چاہتا ہوں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں, جس کے میں نے پہلے بھی عرض کیا, اس امت پر بڑے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے, بہت ہی انعامات ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے قہر کی تلوار کھینچ لیں تو ملائکہ مقربین صم بکم رہ جائیں, اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا اعلان فرمائیں تو عزازیل گویل نصیب برم, تو شیطان کو بھی امید پیدا ہو جائے کہ مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے. حق تعالیٰ شانوں کا کرم بہت وسیع, بہت وسیع, بہت وسیع, اور موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں خاص موقع پر ایک درخواست کی تھی, اس کے جواب میں فرمایا, رحمتی وسعت کل شیء, میری اے موسیٰ میری رحمت ہر چیز کو سمائے ہوئے ہے, ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. فسأكتبها للذین یتقون، میں اپنی اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ متقی وہ لوگ ہیں جو رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. تو حق تعالی شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفعیل میں اس امت کے لیے بہت بہت آسانیاں رکھی، بہت رحمتیں رکھی. ان میں سے ایک یہ ہے جس کو قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے اور حدیث شریف میں بھی، الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کر انہوں نے ایمان کا حق ادا کیا اور ان کی پیروی کی ان کی ذریت نے ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، یعنی باپ ایماندار تھا نیک تھا اعلیٰ درجے کا متقی تھا اور اس کی اولاد بھی ایمان میں اس کے پیچھے چلی، وہ بھی مومن ہے لیکن اس کے درجے کے نہیں، اس سے درجے کے نیچے. الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے ان کی ذریت کو بھی. وما علقناهم من عمل من شيء، اور ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. یعنی باپ اگر اعلیٰ درجے کا ہے اور اولاد ہے تو مومن لیکن ہے نیچے کے درجے کی، تو ہم اس کی برکت سے اس کو ترقی دے کر، اس کی ذریت کو اولاد کو ترقی دے کر اس کے درجے میں کر دیں گے. اور یہ نہیں کریں گے کہ اس کی نیکیوں میں کچھ کمی کر کے اس کا درجہ کم کر دیں، نہیں، بلکہ اپنی طرف سے فضل و انعام کے ساتھ ان نیچے کے درجے والوں کو ترقی دے کر اوپر کر دیں گے، اس کے ساتھ ملا دیں گے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک حدیث نقل کی ہے، غالباً اسی آیت کے تحت میں نقل کی ہے کسی اور جگہ، یہ مجھے یاد نہیں، کہ ایک مومن جنت میں جائے گا تو دریافت کرے گا کہ میری آل اولاد میرے متعلقین یہاں نہیں ہیں، وہ کدھر چلے گئے. اس سے کہا جائے گا کہ جناب آپ کا درجہ اونچا ہے اور وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے آپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکے، ہیں تو جنت ہی میں لیکن ان کا درجہ دوسرا ہے. تو وہ مومن کہے گا کہ اللہ کے بندوں میں اپنے لیے تھوڑے ہی عمل کرتا تھا، میں عمل اپنے لیے تھوڑے کرتا تھا، میں تو اپنے سارے متعلقین کے لیے کرتا تھا، لاؤ ان کو بھی میرے پاس لاؤ. حق تعالی شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کی ذریت کو بھی اس کی برکت سے اس کے درجے میں کر دو. ایک کمانے والا ہوتا ہے، کئی کھانے والے ہوتے ہیں. تو ایک خوشخبری یہ ہے جو اس آیت میں اور اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے، کہ اگر ہمارا تعلق ہوگا اعلیٰ درجے کے لوگوں سے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے ہم بھی ان کے درجے میں چلے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ایمان اور عمل کا ہمارے پاس بھی ذخیرہ ہو. ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کے وقت وضو کا پانی رکھا کرتے تھے. ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. عرض کیا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، بس ایک درخواست ہے کہ جنت میں حضور کی رفاقت نصیب ہو جائے. فرمایا اب اگر ازالک کوئی اور بات مانگو. انہوں نے عرض کیا ہو ازاد بس یہی ہے اور اس نے تو خود ہی کہہ چکے تھے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، اب مکر تو سکتے نہیں تھے، انکار تو کر نہیں سکتے تھے، خود ہی کہا تھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، اس نے مانگ لیا. چھوٹی چیز کیوں مانگے آدمی، جب مانگنا ہی ہے تو بڑی چیز مانگے. اسألو کا مرافقت کا فل جنہ، حضور کی رفاقت جنت میں نصیب ہو جائے، یہ درخواست ہے. فرمایا کچھ اور کہا نہیں، بس یہی. فرمایا فاعینی علی کثرت السجود، فاعینی بکثرت السجود، میری مدد کرنا زیادہ سجدے کر کے. انشاءاللہ وعدہ ہو گیا، لیکن تم بھی ذرا میری تھوڑی مدد کرنا. تو اعلیٰ درجے کے جو اکابر ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمیں بھی اللہ ملحق فرمائیں گے، لیکن بھائی اتنی کرو کہ تھوڑی ان کی مدد کرو. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعینی بکثرت السجود، زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرنا، تاکہ میں اس درخواست کو آگے پیش کر سکوں. یہ بہت بڑی بشارت ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. حالانکہ نیکی تو آدمی کی اپنے، ہر ایک آدمی کی اپنے کام آتی ہے نا، لیکن حق تعالی شانوں کی عنایت ہے کہ بڑوں کی نیکیوں کی برکت سے چھوٹوں پر بھی کرم فرما دیتے ہیں. یہ حدیث تو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، آپ نے مجھ سے سنی ہوگی. عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کی دعا کی حجت الوداع کے موقع پر، اور اس کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے امت کی بخشش کی دعا کی تھی. حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک ہمارے حقوق کا تعلق ہے ہم معاف کرتے ہیں، آپ کی سفارش ہے ہم معاف کرتے ہیں، لیکن ان کے آپس کے حقوق، آپس کی زیادتی ہیں، وہ معاف نہیں کریں گے، وہ تو صاحب حق کو اس کا بدلہ دلائیں گے. یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے اور ہم لوگ اس میں بے پرواہ ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، قرآن کریم میں ذکر کیا گیا اس کو. اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، قوم تھی کافر، مانتی نہیں تھی. بالآخر یونس علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم پر عذاب نازل ہوگا، یہ کہا اور رکھے چلے گئے. غالباً تین دن کا فرمایا، تین دن میں تم پر آواز آ جائے گا، یہ کہا اور غائب ہو گئے. تیسرا دن جب ہوا تو آندھی چلنے لگی اور بادل اٹھنے لگے، قوم کو خیال ہوا کہ وہ تو وہی بات ہوگی جو کہہ رہے تھے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کہہ رہے تھے وہ تو وہی بات نظر آ رہی ہے. اب کیا کیا جائے؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کیا، وہ تو بستی چھوڑ چکے تھے. ان کے بڑے بوڑھے نے کہا کہ اگر یونس موجود نہیں ہے تو یونس کا خدا تو موجود ہے، توبہ کرو. یونس اگر موجود نہیں تو ان کے غیر حاضری میں ان پر ایمان لے آؤ. چنانچہ سارے کے سارے اپنی بستی سے باہر نکلے، میدان میں جمع ہو گئے اور سچے دل سے سب نے کہا کہ یا اللہ ہم تجھ پر تیرے نبی پر ایمان لاتے ہیں. اور ایک دوسرے کے جو حقوق تھے ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ کسی کی کڑی یا شہتیر کسی نے اپنی چھت میں ڈال لی تھی تو مکان ادھیڑ کر کے اس کی کڑی واپس کر دی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں، فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. پھر کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لے آتی تو اس کا ایمان لانا اس کو نفع دیتا. ہاں یونس کی قوم نے یہ کام کر کے دکھایا، الا قوم یونس، مگر یونس کے قوم نے یہ کام کر کے دکھایا. لما آمنو جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، تو ہم نے ذلت والا عذاب ان سے ہٹا دیا، نازل شدہ عذاب اللہ تعالی نے واپس کر دیا. ورنہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر واپس نہیں ہوتا، پھر واپس نہیں ہوتا. لیکن یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ایسی سچی توبہ کی اور ان کو یقین ہو گیا کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ رعایت فرمائی کہ ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب نازل ہونے والا ہٹا دیا. تو بھائی حقوق کا مسئلہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی بالکل پاک صاف ہو جائے. کسی کا حق ہمارے ذمے نہ رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی نے کسی کو مارا ہو، کسی کو ستایا ہو، کسی کو گالی نکالی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، آج معاف کروا لے. آج رسول اللہ فرماتے ہیں آج معاف فرما کروا لے، ورنہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جس شخص کا حق اس کے ذمے ہے وہاں آپ کو معلوم ہے کہ روپے پیسے تو ہوں گے نہیں، نیکیوں کا سکہ چلے گا، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، پھر صاحب حق کو نیکیاں دلوائی جائیں گی. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیں کر دیں گے. ایک موقع پر فرمایا اتجرون من المفلس، جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ کنگال. عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو، غریب ہو بیچارہ. فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، صدقات، حج اور دوسری نیکیاں لے کر آئے، لیکن کسی کو مارا تھا، کسی کو ستایا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی پر بہتان باندھا تھا، نمازیں وہ لے گیا، روزے وہ لے گیا، صدقات وہ لے گیا، حاج فلانی کو مل گیا اور یہ بیچارہ خالی ہاتھ رہ گیا. فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے. حقوق کا مسئلہ بہت سنگین ہے بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے اس حالت میں لے جائیں کہ ہم پر کسی کا حق نہ ہو, پاک صاف بالکل کسی کا حق نہ ہو. اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اول تو کسی کی حق تلفی کرے نہیں بھائی, کوشش کرو کسی کی حق تلفی نہ ہو, کسی کے ساتھ ظلم, کسی کے ساتھ زیادتی, کسی کی توہین, کسی کی تحقیر, کسی کی غیبت یہ نہ ہو. اور اگر کوتاہی ہو جائے تو پھر اس سے معاف کروا لو. اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ ارباب حقوق مر گئے, اب معاف کیسے کروائیں, یا پتہ نہیں کہ کہاں چلے گئے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجویز رکھی ہے. پھر ہمیشہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ جتنے لوگوں کے حقوق میرے ذمے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنے پاس سے بہترین بدلہ دے کر کے مجھے معاف کروائے, یہ دعا کرتا رہے. اگر ایسا کرتا رہے گا تو انشاءاللہ حق تعالی شانہ اس کو پاک کر دیں گے اور اس کے ذمے جو حقوق ہیں وہ اپنے ذمے لے لیں گے. بہت سے اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن, ارباب حقوق ان کے جگہ جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں حقوق چاہیے, ہم تمہیں اپنے پاس سے دے دیتے ہیں, اس کو چھوڑ دو. ایسے بھی ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ رعایت کا معاملہ ہے. تو عرفات کے میدان میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دیئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے کہنے پر ہم اپنے حقوق معاف کر دیں گے, لیکن ارباب حقوق تو کو ان کے حقوق دلائیں گے. میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ارباب حقوق کو اپنے پاس سے ادا کر کے میری امت کو معاف فرما دیں, لیکن میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی. یہ کہہ کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرو بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ چلو عرفات سے, چلو مزدلفے. عرفات سے مزدلفے آ گئے, رات مزدلفے رہے. مزدلفے کی صبح کو نماز فجر ادا فرمائی, اس وقت جب کہ جو ہی کہ صبح صادق طلوع ہوئی فوراً, اور اس وقت سے پھر دعائیں کرنے لگے. نماز کے بعد وقوف شروع ہو جاتا ہے مزدلفے کا, سورج نکلنے تک خوب دعائیں کی, اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہنسے. حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ, آپ کیوں ہنسے ہیں؟ فرمایا میں نے وہی دعا پھر دہرائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ارباب حقوق کو ان کے حقوق دلائیں گے. میں نے کہا یا اللہ آپ ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ اپنے خزانے سے, اپنی رحمت کے خزانوں سے ارباب حقوق کو ادا کر کے ارباب جن کے ذمے حق ہیں ان کو معاف کروا دیں. میرے عرض معروض کرنے پر اللہ تعالی نے اس کو منظور فرما لیا. اور جب ابلیس کو معلوم ہوا کہ میری شفاعت اور میری درخواست قبول کر لی ہے تو سر پر مٹی ڈال کر کے واویلا کرنے لگا. مجھے اس کی حالت دیکھ کر ہنسی آ گئی. اس کے بعد فرمایا اور یہی اس وقت مجھے سنانا تھا کہ اللہ تعالی نے میری امت کے نیکوکاروں کی بدولت اس امت کے گناہگاروں کی بخشش فرما دی. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہم گناہگاروں کے لیے کہ کسی اللہ کے بندے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارا بھی بیڑا پار کر دے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نبر اللہ مرقدہ کثرت کے ساتھ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، گرچہ از نیکا نیم لیکن بنیکم وستا، گرچہ از نیکا نیم اگرچہ میں نیک لوگوں میں سے نہیں ہوں، ولیکن بنیکم وستا لیکن نیک لوگوں کے ساتھ بندھا ہوا ہوں. دل ریاض آخری نش رشتہ گلدستہ ہم، اس آفرینش کے باغ میں گلدستے کا دھاگا ہو. گلدستہ لوگ خرید کر کے لے جاتے ہیں، ان کا مقصود تو پھول لے جانا ہوتا ہے لیکن ساتھ دھاگا بھی چلا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ لپٹا ہوا ہے. اللہ والوں کے ساتھ لپٹ جائیں، اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ صحیح تعلق ہمارا ہو، تو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارا بھی بیڑا پار کر دیں گے. اس پر تین واقعات سناتا ہوں. ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، فرمایا بخش لیا. کہا کہ کس عمل پر بخش لیا؟ فرمایا لگے ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے پر وضو کر رہے تھے، اور جس طرف سے پانی آتا اوپر کی طرف میں بیٹھا وضو کر رہا تھا. جب حضرت امام وضو کرنے لگے تو مجھے خیال ہوا کہ میرا استعمال شدہ پانی امام کی طرف جائے گا، میں اٹھا نیچے کی طرف جا کے بیٹھ گیا. حق تعالی شانہ نے اس پر میری بخشش فرما دی کہ تم نے ہمارے ایک مقبول بندے کا ادب کیا تھا، بس اور میرا کوئی عمل نہیں. دوسرا واقعہ سناتا ہوں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی حجت الاسلام، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ بنایا، بانی دارالعلوم دیوبند، ان کا سالن کو پنکھا کر رہا تھا، پنکھا جھل رہا تھا، لوگ اچھے ہیں مجلس میں بیٹھے تھے، وہ پنکھا کر رہے کرتے ایک دفعہ پوچھنے لگا کہ حضرت جی ایک بات پوچھنی تھی. فرمایا کیا؟ کہ بعض لوگ وصیت کر دیتے ہیں کہ میری قبر فلاں نیک آدمی کے پاس بنائی جائے، لوگ وصیت کر جاتے ہیں کہ میری قبر نیک آدمی کے پاس بنائی جائے، اس پر رحمت کی ہوائیں چلیں گی تو کچھ پاس والوں کو بھی جھونکے آئیں گے رحمت کی. اور تیسرا واقعہ، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نبی اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اللہ میاں تک پہنچنا چاہتے ہو، حضرت ایسی تقریر ایسی کرتے جیسے وطن کرتے ہیں ایسی تقریر کیا کرتے تھے, میں اللہ میاں تک پہنچنا چاہتے ہیں. بہت اچھا, تو پھر ایسا کرو کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ, اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ. پھر حضرت اس پر ایک شعر پڑھتے تھے, فارسی کا شعر ہے کہ مورے بود ہروسے جاس کے بقابہ رسد, ایک چنٹی کے دل میں ہوس تھی کہ کعبے تک پہنچے. اب کہاں کعبہ اور کہاں بیچاری چونٹی, ہندوستان میں کیسے پہنچے؟ مورے بود ہوسے جاس کے بقابہ رسد, ایک چونٹی تھی اس کے دل میں ہوس تھی کہ کعبے تک پہنچے. جس بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید, کبوتر کے پاؤں پر لیے فوراً پہنچ گئے. ایک کبوتر کے پاؤں پکڑ لیے, کبوتر تھا ہرن کا, اس نے اس کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں اور اس نے اڑان کی اور کعبے تک پہنچا دی. کسی اللہ والے سے تعلق ہوگا, اہل اللہ سے اللہ کے مقبول بندوں سے تعلق ہوگا تو انشاءاللہ یہ تعلق رائے گا نہیں جائے گا, ضائع نہیں ہوگا. بہرحال ایک خوشخبری تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں کی برکت سے اور ان کے تفیل میں ہم جیسے گنہگاروں پر بھی نظر عنایت فرمائیں گے. بس اتنا ضرور ہے کہ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی جتنی ہمت ہے کرتے رہو. جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو کرو, باقی کام وہ خود کر لیں گے. جتنا کم سے ہو سکتا ہے اتنا کرو, اور باقی جو ان کے کرنے کا وہ کر لیں گے. کیا ہمارے عمل اور کہاں جنت؟ ہمارے حضرت مجذور صاحب کا شعر ہے کہ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, ارے دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, یہ دنیا جو ہے نا رہ گزر ہے بستی نہیں ہے, تم نے غلط سمجھا اس کو بستی. یہاں کہ ہمیں ٹھہرا ہوا دیکھا تو نہیں ہے بھائی, بستی تو اس کو کہتے ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں. یہاں جو چلان ہوتی دیکھی ہیں لوگوں کے, آج وہ اٹھا لیا کل وہ چلا گیا کل تیسرا گیا, آج وہ کل ہماری باری ہے, اس کو بستی نہیں کہتے. یہ تو ویرانہ ہے, ویرانہ ہے دنیا ہے. ہماری غفلت ہے کہ ہم نے اس کو بستی سمجھ لی, اس کے بنانے میں اس کے سنوارنے میں لگ گئے, اور جو ہمارا گھر تھا اس کو اجاڑنے لگے. بے وقوفی ہماری, ہماری ناجانی ہے. ہمارے حضرت تعالیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بدوی جنگلی آدمی بےچارا گیا تھا اسٹیشن پر, اس نے دیکھا کہ بڑے بڑا صاف ستھرا پلیٹ فارم ہے, اس کو جگہ بڑی پسند آئی, کہاں کہ بس یہی رہ پڑیں گے, یہاں کون رہنے دیتا ہے تمہیں. پلیٹ فارم کی زیب و زینت اور اس کی رونق کو دیکھ کر خیال کیا یہی رہ پڑیں گے, وہیں بستی بنانے لگا. پلیٹ فارم پر کوئی نہیں رہنے دیتا, وہاں کو مکان بنا دیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو پلیٹ فارم ہے یہ دنیا, آتے ہیں جاتے ہیں لوگ, کتنے آئے کتنے گئے, رہ گزر ہے دنیا ہے یہ بستی میں. بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, ارے دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, کہاں ہمارے عمل اور کہاں جنت. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا کام تمہارے کرنے کا ہے اتنا کرو, اتنا تو کرو نا, اپنی پوری ہمت اور قوت لگا دو اللہ کو راضی کرنے پر, اپنی پوری قوت ہمت لگا دو, جتنا تمہارے پاس ہے سب کو جھونک دو رضا الہی کے لیے. جب تم نے اپنی وفاق کے مطابق کام کر لیا تو پھر کرنے والا اپنی قدرت کے مطابق کرے گا. تم نے اپنی ہمت کے مطابق کیا تھا, وہ اپنی قدرت کے مطابق کرے گا. میں اکثر خاتم دائی کا یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں. رات کو گھر میں لیٹا ہوا تھا خاتم دائی, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, باہر نکلا, واپس آیا, گھر میں شہد کا مشکیزہ پڑا تھا بڑا تھا, وہ اٹھا کر کے اس کو دے دیا. بیوی پوچھتی ہے کہ کیا قصہ تھا, کیونکہ کہ بیچارہ ضرورت مند تھا کہ گھر میں ولادت ہونے والی تھی, بچے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی, شہد مانگنے کے لیے آیا تھا. کیونکہ کہ اس کو تولا دو تولے شہد کی ضرورت ہوگی, تم نے مشکیزہ اٹھا کے دے دیا. کہنے لگا تو تو باغلی ہے, اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا تھا, ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا. وہ حاتم دائی تھا, میں حاتم دائی کے خدا کی بات کر رہا ہوں. تم اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کرو, مانگو, عمل بھی کرو, مانگو بھی, اپنی پوری قوت لگا دو, اور اس کے بعد پھر حتی اعلی شانوں کے قدرت کے کرشمے دیکھو وہ کیا کرتا ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی, جو ہم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا بھی نہیں کرتے, جتنا کرتے ہیں اتنا بھی نہیں کرتے. شاہ صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ فرش کشتا البت کے شب راندہ ان گا فروش کے واہ ماندہ ان, اللہ کے مقبول بندے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ہلا کر دیا کہ ساری رات اس کو ہانستے رہے ہیں, اور صبح ہوئی تو چلا رہے ہیں کہ ہم آج بھی ہم سے کچھ نہیں بن پڑا, ساری رات محنتیں کرتے رہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے, قیام میں, قعود میں, رکوع میں, سجود میں کر لیا. کرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, چلانے لگے کہ یا اللہ ہم عاجز ہو گئے ہیں, تھک گئے ہیں, بس اتنا ہی کر سکتے تھے. تو نیک لوگوں کی برکت سے اللہ تعالی گنہگاروں کی بخشش فرمائیں گے قیامت کے دن. میں جو مضمون بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے, کوئی بہانہ ہم بھی اپنی بخشش کا بنا لیں, کسی نیک لوگوں سے متعلق ہو جائیں. اسی کے ساتھ ایک یہ عنایت ہے حق تعالی شانہ کی, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کا صحیفہ لپیٹ دیا گیا, عمل ختم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبات میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگو عمل کر لو, آج عمل کا وقت ہے, جزا کا وقت نہیں ہے, کل جزا کا وقت ہوگا, عمل کا وقت نہیں ہوگا. آج عمل ہے, جزا نہیں, کل جزا ہوگی, عمل نہیں ہوگا. جو مر گیا ہے اس کا صحیفہ بند, اور نیچے لکیر لگا کر کے میزان لگا دی, ختم. اس کے طرح ان کا زمین بھی فارغ ہے. لیکن پھر وہی عنایت اللہ تعالی کی, پھر وہی رحمت. اس کا اپنا عمل بند ہو گیا, لیکن اب دوسرے لوگ اگر اس کو کچھ پہنچانا چاہیں اس کے لیے راستہ کھلا رکھا اللہ تعالیٰ نے. پھر بھی حالانکہ جب اس کا نام عمل بند ہو گیا تو اب کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو لوگ فوت ہو گئے ان کی ترقی درجات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلا رکھا, بعد میں آنے والے ان کے لیے ان کے اکاؤنٹ میں جتنا جمع کرواتے رہیں گے ان کو ملتا رہے گا. लखपति से करोड़पति बन सकते हैं वो। तो हमारा एक पल भी होना चाहिए कि जो लोग फौत हो चुके हैं कुछ उनके लिए भी हिस्सा दिया करें। इंशाअल्लाह हमारे बाद में आने वाले कुछ हमें भी हिस्सा देंगे। हमारी जुबान में एक नस्ल मशहूर है कि बहुत सों की लाठियां एक आदमी का बोझ बन जाता है। हर आदमी के हाथ में एक लाठी है, उसको कोई बोझ नहीं, लेकिन अगर कई आदमियों की लाठियां जमा कर ली जाए एक जगह तो उस एक आदमी को भी पूरा बोझ बन जाएगा। तो एक आदमी का अपना अमल है, लेकिन हजारों आदमी थोड़ा थोड़ा एक आदमी को देने लगे तो वो तो अमीरों कभी बन जाएगा। और ये अल्लाह ताला की खास इनायत है। हم نماز میں پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ولجميع يقوم الحساب، حاضر میرے والدین کی بخشش فرما دے اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما دے جیسے حساب قائم ہوگا۔ اب ایک مومن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنائے۔ ایک مومن اس کے لیے تمام دنیا کے مسلمان آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک سب اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ ذرا اندازہ کرو، ولی المومنین یا من یقول صاحب، اور ان سب کی دعا اس کے لیے اس کے کھاتے میں جمع ہو رہی ہے۔ آدمی کتنا بڑا امیر بن جائے۔ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری بخشش فرما دے، یا اللہ میری بخشش فرما دے، یا اللہ میری بخشش فرما دے۔ مانگتا ہوں مانگتا ہوں مانگتا ہوں، بھی ہزار مرتبہ کہہ دوں گا، لاکھ مرتبہ کہہ دوں گا، کروڑ مرتبہ کہہ دوں گا، کتنا کہہ دوں گا، لیکن دوسرے تمام کروڑوں اربوں خربوں کے حساب سے اہل ایمان اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ تو کتنا ذخیرہ اس کے لیے جمع ہو گیا۔ یہ بھی حق تعالی شانہ کی عنایت ہے کہ مرنے والوں کے بعد بھی اللہ تعالی ان کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، حالانکہ نام عمل ان کا بند ہو چکا، لیکن دوسرے لوگ اگر ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروانا چاہیں کچھ تو اس کا راستہ کھلا ہے، دعا کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ۔ اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں میں اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ علما علمہ، کوئی علم سکھا دیا ہو کسی کو، اس علم کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا قیامت تک اس کو باقاعدہ سب کا ثواب ملتا رہے گا۔ یا صدقہ جاریہ، مصحفاً ورثہ، مثال کے طور پر قرآن کریم کے نسخے چھوڑ گیا، جب تک ان کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کو باقاعدہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور مسجد بنا ہو یا مسجد بنا دی ہو، جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا، پہنچتا رہے گا۔ اور دار ابن السبیل بنا ہو یا مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنا دیا ہو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ غرض صدقہ جاریہ کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو باقاعدہ قبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اور تیسری چیز، اور ولد صالحین یدعو لہ، یا پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، وہ بھی صدقہ جاری ہے۔ اس حدیث کے تحت میں علماء نے فرمایا ہے
کہ اگر اولاد اپنے باپ کے لیے دعا نہ کرتی ہو, جب بھی اولاد کے عمل کا ثواب باپ کو پہنچتا رہتا ہے. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولا صالح یدعو لہ, یا نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہو, یہ اولاد کو ترغیب دی گئی کہ ان کو دعا کرنی چاہیے اپنے والدین کی. تو یہ بشارت بھی بشارت اور عنایت ہی عنایت ہے بھائی. ایک اسی سلسلے کی بات کہہ کر کے ختم کر دیتا ہوں, تو بہت زیادہ ہو گیا, بات کچھ بھی نہیں ہوئی. وہی ہے کہ کلمہ شریف کی بڑی فضیلت ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ جس اس کو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر بخش دیا جائے, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے بھی لکھا ہے اور دوسرے اکابر نے بھی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دعوت میں تھا, میرے پاس ایک نوجوان بیٹھا تھا. اس نوجوان کا چہرہ بدل رہا تھا, متغیر ہو رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اپنی والدہ کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس کو کشف ہو گیا تھا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی نصاب 70,000 کے پڑھ کر کے رکھ رکھے تھے. 70,000 کلمے کے کئی نصاب میں نے بنا رکھے تھے. میں نے ایک نصاب اس کی والدہ کو بخش دیا. اپنے دل میں دعا کر لی کہ یا اللہ ایک نصاب اس کی والدہ کو عطا فرما دے اور اس کی برکت سے اس کی بخشش فرما دے. میرا دعا کرنا تھا, تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان کے چہرے پر بشاشت آ گئی. میں نے کہا کہ آپ تو بڑے خوش معلوم ہو رہے ہیں. چلے اللہ کے کسی بندے نے میری والدہ کے لیے یہ سارے ثواب کیے, اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. ہم لوگ فضول بک بک میں وقت ضائع کرتے ہیں. 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا کچھ بھی مشکل بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا اونچی پڑھنے کی ضرورت نہیں, دل میں پڑھنا ہے. اور جب ایک تسبیح ختم ہو گئی 100 کی, تو اس پر پڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ذرا تجربہ کر کے دیکھ لو کہ کتنے منٹ کی تسبیح ہو جاتی ہے. 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے, 2-3 منٹ میں ایک تصویر پڑھ سکتے ہو. 10 تصویر کر لی لا الہ الا اللہ کی, تو 1,000 بن گیا. اور 70 دن میں 70,000 بن گیا. یہ بہت کم مقدار ہے, یعنی 1,000 پڑھ لینا کچھ بھی مشکل نہیں. مدینہ طیبہ میں حاضری کے موقع پر وہاں دروشی کثرت سے پڑھا جاتا ہے. اللہم میں چھوڑا مختصر سے دروشی پڑھا کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اب دیکھو اتنے ضرور پڑھنے کے وقت میں آدمی کتنی دفعہ کلمہ پڑھ سکتا ہے. میں نے 10,000 مرتبہ بھی ایک دن میں پڑھا دروشی. اگر کوئی چاہے تو 70,000 ایک دن میں بھی پورا کر سکتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں. وہاں ایک بزرگ ہیں, ان کے بارے میں مدینہ طیبہ میں اسی سفر میں مجھے بتایا کسی نے کہ وہ روزانہ 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کرنے والے لوگ کرتے ہیں, خصوصاً ہماری ماں بہنوں کو بیٹیوں کو الحمدللہ بڑا ذوق ہوتا ہے پڑھنے کا, لیکن ان کے اوقات ضائع بڑے ہوتے ہیں. یہ جہاں چند جمع ہو کر کے بیٹھیں گے, ایران تران کی ہنسنا شروع کر دیں گے. ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کے یہاں معمول تھا گھر میں کہ کھونٹیوں پر تسبیحات لٹکی ہوئی تھیں. جب عورتیں آتی تھیں ملنے کے لیے ان سے کہتی کہ بی بی اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, کوئی اللہ اور رسول کی بات پوچھنی ہے یا کرنی ہے تو کہو, ورنہ یہ لو تسبیح ذکر کرو بیٹھ کر کے, کوئی اور بات نہ کرنا. یہاں حضرت شیخ نبی اللہ مرکزوں کے گھر میں معمول تو بھائی اپنی بخشش کے لیے بھی 70,000 مرتبہ پڑھ لو, اپنے والدین کے بھی لیے بھی پڑھ لو, بہت ہلکی پھلکی چیز ہے. اور ویسے بھی کلمہ شریف پڑھو گے تو انشاءاللہ کلمہ شریف کا نور دل میں آئے گا. ہمارے شیخ نبی اللہ مرکزوں نے لکھا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کے بدن سے خوشبو آتی ہے. حضرت شیخ نبی اللہ مرکزوں کے وفات کے بعد رمضان میں شعبان میں وفات ہوئی تھی حضرت کی, میں رمضان میں گیا, مجھے حضرت شیخ نبی اللہ مرکزوں کا کرتا سنگھایا, اس میں سے خوشبو آ رہی تھی رمضان. مولانا مطالعہ صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک یہی خوشبو حضرت کی قبر مبارک سے آ رہی تھی, قبر کی مٹی سے آ رہی تھی, جو کرتے سے آ رہی تھی. وہ کائے کی تھی خوشبو, کثرت ذکر کی خوشبو تھی. جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرو گے, جتنا درود شریف پڑھو گے, کلمہ طیبہ پڑھو گے, تسبیحات پڑھو گے, اتنا ہی دل کے اندر نور پیدا ہوگا. اور وہ نور ایسا ہوگا پھر اتنا قوی ہو جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن جہنم کے اوپر سے گزرے گا, پل صراط سے گزرنا ہے نا, پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے سب کو, اور پل صراط ہے جہنم کی پشت پر. صحیح حدیث میں ویوزا اور جسر والا متن جہنم, جہنم کی پشت پر پل رکھا جائے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں. پل صراط کی تفصیلات مجھے اس وقت ذکر نہیں کرنی, وہ بات لمبی ہو جائے گی, صرف اتنا ٹکڑا عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کہے گی جز یا مومن فائنگ نورا کا اکفا ناری, اے مومن ذرا جلدی گزر جا, تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا ہے, میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا, ذرا جلدی گزر جا. مومن کا نور اتنا قوی ہو جائے کہ جہنم اس سے پناہ مانگنے لگے. ہم تو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں نا, یہ نور کیسے آئے گا بھائی؟ ایمان کا نور ہوگا, لیکن ایمان کو ترقی دینا ہوگی ان اعمال سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں, اور ان کلمات طیبات سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں, اور بیان بھی فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ سے لے کر اپنے پاس سے نہیں. بس وقت بہت زیادہ ہو گیا, کسی کا بس کرتا ہوں, پہل آسان ہو ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله الطيبين الطاهرين, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رحم الراحمين, يا رحم الراحمين, يا رحم الراحمين, منزول بك كل حاجة, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله. يا الله يا الله, اس وقت جو باتیں آپ کی کی گئی ہیں, آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی گئی ہیں, یا اللہ ان میں سے جو صحیح بیان ہو سکتے ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما کر ہمارے دلوں میں راشد فرما دے. یا اللہ اگر کسی بات بیان کرنے میں لغزش ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ یا اللہ, آپ کو معلوم ہے ہم آپ سے حسن ظن رکھتے ہیں, یا اللہ اچھا گمان رکھتے ہیں, یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کو تم میں سے موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ وہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو. یا اللہ ہم بھی آپ سے اچھا گمان رکھتے ہیں. یا اللہ اگرچہ ہم ہر اعتبار سے خالی ہیں, عمل کے اعتبار سے خالی ہیں, علم کے اعتبار سے خالی ہیں, اخلاق کے اعتبار سے کورے ہیں, یا اللہ ہر اعتبار سے کورے ہیں, یا اللہ
یا اللہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ کی رحمت ہماری جستجوی کرے. یا اللہ اگر آپ ہماری جستجوی نہ فرمائیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. یا اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لیجیے. یا اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لیجیے. یا اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لیجیے. یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں. یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں. یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں. یا اللہ آپ نے اپنی رحمت سے اپنے رسولوں کو بھیجا, اپنی کتابوں کو نازل کیا, حلال و حرام کے احکام نازل فرمائے. یا اللہ آپ نے اپنی رحمت کی طرف دعوت دی ہے. یا اللہ ہم آپ کی دعوت پر یا اللہ آپ کا آسرا لے کر آپ کی آس پر حاضر ہو گئے ہیں. یا اللہ اگر کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے, لیکن یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجیے. یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرماتے ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل فرما کر یا اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی بھی بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دوست احباب کی بھی بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دیجیے. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل امت کی بخشش فرما دیجیے. یا اللہ اس امت کے گنہگاروں کو یا اللہ اس امت کے مقبول لوگوں کی برکت سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ بخشش فرما دیجیے. یا اللہ بخشش فرما دیجیے. یا اللہ جنت آپ کی رضا کا مقام ہے. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو کر ہمیں اپنی رضا کے مقام میں جنت میں پہنچا دیجیے. یا اللہ دوزخ آپ کے غضب کا مقام ہے, آپ کے قہر کا مقام ہے. یا اللہ ہم آپ کے غضب اور آپ کے قہر کے متحمل نہیں ہیں. یا اللہ ہمیں اپنے قہر سے بچا لیجیے, اپنے غضب سے بچا لیجیے. یا اللہ دنیا میں اور آخرت میں ہمیں اپنے قہر اور غضب سے بچا لیجیے. یا اللہ ہم سب کا آتما ایمان پر فرما کر یا اللہ اپنی رحمت کا مورد بنا دیجیے. یا اللہ اپنی آغوش رحمت میں ہمیں لے لیجیے. یا اللہ قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرمائیے. یا اللہ قبر کی تاریکی سے پناہ عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیجیے, جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیجیے. یا اللہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائیے. یا اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, آپ کے طفیل سے یا اللہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیے. یا اللہ قیامت کے دن کی تپش سے پناہ عطا فرمائیے, اس دن کی گرمی سے پناہ عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے پاک عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں پاک عرش کا سایہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں نزول میں رب الرحیم کا مصداق بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجیے اور ہمارے نام عمل دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نام عمل عطا فرمائیے. یا اللہ پرسراج پر سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دیجیے. یا اللہ جو تندرست ہیں ان کو حلال روزی عطا فرمائیے, بے روزگار ہیں ان کو روزگار پاک اور حلال نصیب فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376813.